ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من بانت به الغفور. کائنات بسیط میں مذہب ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں. جہاں تک ہمیں نوع انسانی کی تاریخ مورخین حضرات کے ہاں ملتی ہے، یا جہاں تک اسے کتب سماوی بیان فرماتی ہیں، کتب سماوی اگرچہ جستہ جستہ اشاعت فرماتی ہیں، لیکن تخلیق انسانی سے اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر بیان کرنا شروع کرتی ہیں. اور مورخین کے ہاں مختلف ادوار تک ہمیں حالات دنیا کے ملتے ہیں. معلوم دنیا میں انسان کبھی مذہب سے بیگانہ نہیں رہا، اور دنیا میں کوئی دور ایسا بھی نہیں آیا کہ بیک وقت ساری نوع انسانی مذہب سے لا تعلق ہو. یہ اور بات ہے کہ وہ مذہب جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ برحق ہے یا نہیں، یہ بات دوسری ہے. لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ مذہب کے طور پر، کوئی نہ کوئی طریقہ عبادت سمجھ کر، کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ جل شانہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر ان لوگوں نے اپنا ضرور رکھا تھا. اور یہی ایک بنیادی بات، اس پہ کافی دلیل ہے کہ مذہب جو ہے وہ انسانیت کی ضرورت، انسانی مزاج. جس طرح پانی کی احتیاج محسوس کرتا ہے انسانی مزاج، جس طرح بقائے حیات کے لیے ہوا کا محتاج ہے اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے انسانی مزاج، جس طرح اغذیہ کا محتاج ہے، اسی طرح سے اپنی حیات روحانی کے لیے یا اپنی انسانیت کی نشو و نما کے لیے، اپنی انسانیت کو کامل بنانے کے لیے وہ ہمیشہ اور ہر دور میں مذہب کے کار بن رہا ہوں. اور یہی ایک دلیل اس بات کے لیے کافی ہے کہ مذہب نوع انسانی کی ضرورت ہے اور اس سے فرار ممکن نہیں. اب یہ بات دوسری ہے کہ مذہب کے نام پر جو بات اختیار کی جائے وہ ایک اصل حقیقت ہونی چاہیے اور وہ ایک ٹھوس صداقت ہونی چاہیے. اس میں کسی قسم کا ٹھٹکا، کوئی رائے برابر شبہ، کوئی کسی درجے میں بھی اس میں شک، اس کی گنجائش اگر رہ گئی تو پھر وہ نام مطلب ہوگا، حقیقت مطلب نہیں ہوگا. پھر اس کے بھی دو حصے، ایک تو یہ ہے کہ واقعہ تن مذہب جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہو اور وہ ایک ابدی اور ازلی صداقت اور سچائی تھی، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ بھی اسے ایک ازلی حقیقت تسلیم کرتا ہے یا نہیں. ایک تو ہے مذہب کا بھی نفس ہی حقیقت ہونا، یہ اور بات، اور ایک ہے اس مذہب کے ماننے والوں کا اسے اس طرح سے قبول کرنا جس طرح سے حقائق کو قبول کیا جاتا ہے. اور اس میں سے سب سے مشکل حصہ جو ہے وہ یہ آخری، مذہب کی بنیاد خدا اور بندے کے تعلقات پر. مذہب نام ہے ان روابط کا، ان ضوابط کا، ان تعلقات کا جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ایک مخلوق ہی ایسی ہے کہ ایسی دوسری مخلوق اللہ جللہ شان نے پیدا ہی نہیں کرائی. ساری اس کائنات میں ایک منفرد اور ایک شاہکار تقلید ہے اللہ رب العزت کی. آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک چھوٹی سی مثال اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ روئے زمین پر جس قدر جاندار بستے ہیں، سارے کے سارے قدرت کی پیدا کردہ غذا قدرتی صورت میں استعمال کرتے ہیں. کسی مخلوق میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ دو قسم کی غذاؤں کو ملا کر کوئی تیسرا ٹیسٹ جو ہے وہ بنا سکے سوائے انسان. کسی طرح آپ لباس کے معاملے کو لے لیں، دود و باش کے معاملے کو لے لیں، تو تمام امور میں آپ دیکھیں گے کہ انسان متصرف ہے اس کائنات میں. انسان کو اس قدر اختیارات اللہ رب العزت نے وسیعت فرمائے ہیں کہ یہ مٹی سے اینٹیں، اینٹوں سے عمارت، پتھر سے چونا اور چونے سے سفیدی، یہ کچھ نہ کچھ بناتا چلا جاتا ہے. یہ دانت کے چند ٹکڑے جوڑ کر راکٹ اور ہوائی جہاز بنا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جس قدر مخلوق اس کائنات بسیط میں بستی ہے وہ چیزوں کو استعمال تو کرتی ہے، لیکن بعد ہی اس صورت میں جس صورت میں اللہ نے انہیں پیدا فرمایا. اسی طرح سے جس طرح سے اس کی دود و باش، جس طرح سے اس کا رہن سہن، جس طرح سے اس کی ایجادات، یہ اس کا عقل و ذہن اور شعور کا فرما ہے، کسی طرح سے اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں آپس میں افراد کے ساتھ، اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں معاشرے کے ساتھ، اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں مذہب کے ساتھ یا اپنے خالق کے ساتھ، ان میں بھی اس کی ذہنی اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی رنگ کھلاتی ہے اور عجیب عجیب چیزیں پیدا کرتی چلی جاتی ہے. اس سارے کا ایک ہی حل ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں، اور وہ حل ہے کہ جو قوت اللہ رب العزت نے انسان میں فردی طور پر، تخلیقی طور پر سمو دی، ایک طرح سے ایک لاگر عطا کر دیا گیا ہے ہر ایک انسان میں، ایک دیکھنے، سمجھنے، سننے اور سمجھ متعین کرنے والا ایک آلہ دے دیا گیا ہے تمام نوع انسانی، اور اس عطائے باری میں بھی یہ منفرد ہے. اب اس کے پاس جو رادر ہے، جو انٹینا ہے، جو ریسیونگ سیٹ ہے، اس کے لیے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا مضبوط سٹیشن قائم کر دیا ہے جو پھر انسان ہی کے دل میں ہے اور اسے کہتے ہیں نبوت و رسالت. اس کے سوا براہ راست اللہ جل شانہ کو پا لینا یا پہچان لینا یا اس کی عظمت کو جان لینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلا انسان جو اس دنیا پہ تشریف فرما ہوا وہ خود نبی تھا اللہ کا اور رسول. اگر وہ پہلا شخص خود نبوت سے سرفراز نہ ہوتا تو وہ کبھی معرفت باری کو پا نہ سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی مذہب میں ہو انسان یا کسی خیال میں بھی ہو وہ جستہ جستہ ایک ایسی حیثیت ایک ایسی ہستی پر ضرور پہنچ جاتا ہے جسے وہ تمام امور کا حاکم اعلی اور سب پر متصرف مانتا ہے. آپ دنیا کے کسی مذہب کو لے لیں, وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوں یا درختوں کی عبادت کرتے ہوں, وہ دیویاں مانتے ہوں یا دیوتا ان کے نزدیک قابل پرستش ہو, تو رفتہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کسی ایسی ہستی کا تصور موجود ہوتا ہے جو ان تمام دیوی دیوتاؤں پر بھی حکمران ہوتا ہے. اور یہ انسانی مجبوری ہے, اس کائنات کا نظام ایسا ہے کہ اگر اس کے محرک ایک سے زائد ہوں تو جس ربط جس ضبط جس نظام کے ساتھ اور جس حسن و خوبی کے ساتھ یہ چل رہا ہے ایک سے زائد چلانے والے اس طرح اطمینان سے چلا رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو طاقتیں چار طاقتیں تین طاقتیں اس نظام کو چلانے والی ہوں اور پھر یہ اس قدر مربوط اور منظم چل رہا ہو کہ صدیاں بیت جائیں, خزاں آئے تو سارے درخت کند ہو جائے اور بہار آئے تو کروڑوں پتوں سے وہ درخت لگ جائیں اور شہتوت پہ شہتوت ہی کا پتا ہو, انگور پہ انگور ہی کا ہو اور دوسرے کسی درخت پر اسی درخت کا پتا نکلے, حالانکہ وہ غذا بھی ایک ہی زمین سے حاصل کرے, پانی بھی ایک ہی ہو, فضا بھی ایک ہی ہو. تو یہ کوئی ایک ہی ایسی ہستی ہے جو ایک نظام ایک ٹائم ٹیبل مرتب کر دیتی ہے تو پھر اسے کوئی نہ منسوخ کر سکتا ہے نہ اس کے مقابلے میں کوئی نظام چلا ہے. اس ہستی کا جو تصور مختلف مذاہب میں اور مختلف افراد کے ہاں ملتا ہے, جب وہ بالآخر خدا کو مانتے ہی ہیں تو کافر کیوں؟ کافر اس لیے ہے کہ خدا کو مانتے تو ہیں لیکن ایسا نہیں مانتے جیسا اس کی ذات ہے یا جیسا اس کو ماننا چاہیے, بلکہ اپنی اس ذہنی قوت کو استعمال کر کے جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے جس طرح کے اوساط ان کے ذہن میں آتے ہیں خواہ وہ ذات باری کے سزاوار ہوں یا نہ ہوں اس طرح کے وہ اس کی طرف منسوخ کر کے اپنے لیے ایک تیار کر لیتے ہیں ماننے کے لیے ایک ہستی اور اس طرح سے اسے مانے چلے جاتے ہیں اور بغیر نبوت کے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو اس طرح سے جاننا جس طرح کی اس کی صفات ہے یہ ممکن ہے. نبوت ایک ایسا شرط ہے کہ مل جانے بلا قابی طور پر تخلیقی طور پر نو انسانی میں سے منتخب افراد کو عطا کر دی گئی, نہ کوئی محنت سے نبی بن سکتا ہے, نہ کوئی کثرت مطالعہ سے اور نہ کوئی کثرت مجاہدے سے نبوت کو پا سکتا ہے, بلکہ نبوت وہ نعمت ہے جو تخلیقی طور پر وحدی طور پر اللہ کی طرف سے اللہ کے منتخب بندوں کو عطا کر دی. یوں تو ہر انسان میں اوصاف ملکوتی تخلیقی طور پر موجود ہے, انسان ایک ایسی تخلیق ہے جس میں ادنا سے ادنا جانور کی خصوصیات سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ فرشتے تک کی ملکوتی صفات اس میں بھی یک وقت موجود ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو تعلق حیوانیت بہیمیت نفسانیت سے ہے وہ مادی ہے, اس کی غذا مادی ہے, اس کے لذائل فوری ہیں اور اس کے نتائج فوری ہیں, اور وہ مادی اور حصی ہے, وہ نظر آتے ہیں, وہ معصوم ہیں. روحانیت یا ملکوتیت ایک جذبہ لطیف ہے, اس کی لذات کو محسوس کرنے کے لیے ایک منور دل یا لطیف یا حساس دل کی ضرورت ہے, ایک صاف اور بالغ دماغ اور ذہن کی ضرورت ہے, اور ان اوصاف ملکوتی کے مصور ہونے کی ضرورت ہے جو اللہ کریم نے اسے وابی طور پر عطا فرمائی. نبی جو ہوتا ہے یا رسول جو ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وہ فرد جسے اصطلاح شریعت میں نبی کہا جاتا ہے, اس کے یہ اوصاف ملکوتی اس قدر غالب اس قدر مضبوط اور اس قدر منور ہوتے ہیں کہ ہینے حیات میں پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک اس کی نفسانیت اس کی روحانیت کو کبھی مغلوب نہیں کر سکتی. اس قدر مصفہ اس قدر روشن اس قدر منور ہوتے ہیں اوصاف ملکوتی, اور اسی لیے شریعت اسلامیہ نے نبی کو معصوم تسلیم کیا. اب جو افراد مکلف ہیں انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کے وہ اس لیے کہ ان کے پاس جو آلہ ہے اس میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ براہ راست ذات باری سے استفادہ کرے. ان کا انٹینا جو ہے وہ ان ویوز کو پکڑ سکتا ہے جو اس نور نبوت سے فضا میں نکلتی ہے, جو اللہ کے نبی کے سینے سے خدا کے نبی کے اقوال سے اللہ کے رسول کے آواز سے مخلوق تک پہنچنے پہنچتی ہے اور پہنچائے جانے کا سبب بنتا ہے. نبی عقص کرتا ہے براہ راست ذاتِ باری سے. جو علوم نبی کو عطا ہوتے ہیں وہ خالص ہوتے ہیں, وہ حقائق ہوتے ہیں اور وہ اٹل صداقتیں ہوا کرتی ہیں, اور جب نبی اوصاف باری بیان کرتا ہے تو وہ اوصاف وہ ہوتے ہیں جو واقعی ذاتِ باری کے ہیں. اسی لیے خدا کو ماننا یوں فرض ہے کہ میں اللہ کو اس طرح سے مانتا ہوں جس طرح اللہ کا رسول مجھ سے منواتے ہیں. یہ ایمان کا ایک حصہ اور ایک جز ہے. بلکہ فقہا یوں لکھتے ہیں کہ اگر بچہ بلوغت کے قریب ہو اور آپ اسے ایمانیات سمجھائیں تو اسے یوں سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو اس پروردگار کو اس رب کو اس خدا کو مانتا ہوں جو محمد الرسول اللہ نے جو حضرت عبداللہ کے بیٹے مکہ میں پیدا ہوئے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, جو اللہ کے برحق نبی اور رسول تھے, جس خدا کو جس الہ کو وہ منواتے ہیں میں اسے تسلیم کرتا ہوں. ورنہ تو آپ کو ہر منظر میں اللہ کی ایک تصویر نظر آئے گی لیکن وہ تصویر حقیقی نہیں ہوگی, وہ تصور حقیقی نہیں ہوگا, بلکہ اس اہل مذہب کی جو ہیں ذہنی کاوشیں انہوں نے جو کچھ جالا سا پن دیا ہوگا اسے انہوں نے خدا سمجھ رکھا ہوگا. اب یہ جو عبادات ہیں نے خاص وہ اسی عبادت بھی ہے. ان عبادات میں بنیادی جذبہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کے تعلق کا. سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات جو ہے اللہ کی عبادت کرنے سے خدا کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, مخلوق کے سجدے کرنے سے اللہ کا شان بڑھ نہیں جاتا, مخلوق کی اطاعت سے کوئی خداوند عالم کو معاذ اللہ اپنی ذہنی تسکین کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اتنے بندے مانتے ہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اللہ جل جلالہ ان تمام چیزوں سے بالا تر اور برا برا اور مستغنی ہے ساری کائنات سے. اگر ساری کائنات میں یک وقت اس کی الوہیت کا انکار کر دے تو اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں. اور اگر مشرق سے مغرب تک تمام افراد میں یک وقت نبوت سے سرفراز ہو جائیں سارے نبی اور دنیا بھر انبیاء سے، تو خدا کی عظمت خدائی برابر پر نہیں جاتی. کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اس کی ذات متاثر نہیں ہوتی، بلکہ ماننے سے جو بنیادی بات حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ماننے والا براہ راست اللہ کی بات مان کر اپنا ایک تعلق قائم کر لیتا ہے ذات والے. جب یہ تعلق ذات باری سے قائم ہوتا ہے تو یہ اتنا لطیف، اتنا نازک اور اس قدر غیر مرئی ہوتا ہے کہ ہم اپنی عمومی زندگی میں اس کے اثرات کو محسوس نہیں کر پاتے. جب ہم اس کے اثرات اور اس کے نتائج کو کس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح لذائذ مادی کو محسوس کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور ان لذائذ کی طرف لپکتے ہیں جنہیں ہمارا وجود محسوس کرتا ہے، ہمارا ذہن محسوس کرتا ہے، ہماری آنکھیں جنہیں دیکھ سکتی ہیں، اور جو فوری ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی مزے سے گزر رہے ہیں اور ہم بڑے لطف سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وہ قوت وضیعت فرمائی کہ نہ صرف وہ احکام الہی مخلوق تک پہنچاتے ہیں بلکہ نبی کے قریب ہونے سے وہ اوصاف مربوطی جو وجود انسانی میں اللہ نے وضیعت فرما دیے ہیں وہ یک وقت اس کمال کو پہنچ جاتے ہیں کہ مادی لذائل محسوس کرے نہ کرے روحانی لذائل اور ان اثرات کو محسوس کرنا شروع کرے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابی ہونا ایک خاص شرف ہے اور صحابی تمام امت میں افضل ترین افراد ہیں، ورنہ جو علوم نبوت ہیں، جو ارشادات رسول ہیں، جو اقوال رسول ہیں، جو احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، وہی ہیں جو صحابہ کرام نے سنے اور ان کی معرفت تابعین نے، تبع تابعین نے نقل در نقل ہم گناہگاروں تک بھی وہی بات پہنچی جو ابو بکر صدیق سن کر صدیق بن گئے، اور وہی قرآن الحمد سے لے کر بنناس تک ہمارے پاس بھی آیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس پہنچا. ہم نے اور ان میں ایک بنیادی فرق جو تھا وہ یہ تھا اور وہ یہ ہے کہ انہیں تعلیمات نبوی کے ساتھ صحبت نبوی بھی نصیب ہوئی، اور صحبت نبوی نے ان میں وہ جلا پیدا کر دی ان کے قلوب میں کہ مادی لذائذ کی نسبت وہ حقائق ملکوتی کو اور لذائذ روحانی کو اور لذائذ کو اس قدر محسوس کر گئے کہ انہوں نے مادی راحتیں تک دی اور وہ روحانی لذائذ جو تھے وہ انہوں نے اپنائے. اور جو باتیں آج ہمیں افسانہ نظر آتی ہیں، میرے خیال میں افسانے میں بھی کسی حد تک شاید ہم اس کا اثر بھی قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ حقائق جو اس طور سے تعلق رکھتے ہیں انہیں آج کل مسلمان افسانوں کی حیثیت بھی نہیں دیتے. وہ شخص جو ایک وقت کے کھانے کے لیے، وہ شخص جو ایک حقیر ترین سکے کے لیے سارے کا سارا دین داؤ پر لگا سکتا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسی دین کے لیے ساری کائنات کو دو پر لگا. کتنا فرق ہے اس بات کا. ہمارا حل یہ ہے کہ یہاں بعض افراد کو دہشت کی جائے، شیروں کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ایک شے ایک وقت حرام کہہ دی جاتی ہے اور دوسرے وقت میں وہی حلال بھی ہوتی ہے، کیوں؟ کسی بااثر شخص کے کہنے پر یا چند سکوں کے مل جانے پر اس میں صحیح ہیلے تلاش کر دیے جاتے ہیں، اس میں جواز پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر مسلمان کے میت کو دفن کرنے تک ٹیکس لگانے میں یا حکومت کا ریوارڈ ہے یا فوج، یا حکومت نے ہر اس نیچ کو جانچ رکھا ہے، حتیٰ کہ درگاہوں کے مجاوروں سے بھی چھین کر کھا گئی حکومت، اور اب حال یہ ہے کہ زکات بھی چھین لی جاتی ہے اور اس سے بھی اپنے ووٹ اور اپنے جو ہیں معاون پیدا کیے جاتے ہیں، ذرا بات نہیں پہنچتی، تو اس طرح کی کمیٹیوں تک پہنچتی ہے جو اس زکات کو لے کر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جنہیں وہ دیتے ہیں وہ ان کے ممنون ہوتے ہیں. زکات برائے زکات صرف نہیں ہوتی بلکہ سیاسی رشوت کے طور پر ہوتی، اور پھر مولوی حکومت سے بھی بازی لے گیا کہ اس کی بھی ہر بات میں حتیٰ کے مرنے والے کے کفن سے بھی ایک ٹکڑا پھاڑ لیا جاتا ہے جنہیں مولوی صاحب کو چلنا. آج تو مسلمان اس بات کو کیسے باور کرتے جس کی ذہنیت اس قدر پست ہو چکی ہے، وہ یہ کیسے سوچ لے کہ روس آئے مکہ اور بین الاقوامی تجارت کے سربراہ ابو بکر صدیق جیسے لوگ اس ایک گلبے کو اپنا کر اس قدر وہ بدل گئے اور اس قدر اظہار کیا انہوں نے کہ ایک کبا جو وجود پر تھی اسے بھی پھاڑ پھاڑ کر وہ اس ہاتھ پہ رکھنے بند کر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرتے کا ارادہ فرمایا، کتنا بڑا فرق. رئیس مکہ مدینہ منورہ میں اس حال میں نظر آئے کہ ایک کمبل جو ہے اس نے پہن رکھا اور درمیان سے سوراخ کر کے گردن نکال رکھی ہے اور دونوں طرف کانٹے پرو رکھے ہیں، سوئی دھاگا جو ہے وہ نصیب نہیں ہے، کانٹے پرو رکھے ہیں اور اسے اس طرح سے جم رکھا ہے. یہ حال اس کا کیوں ہے؟ وہ سوسائٹی، وہ قوم، وہ ملک، وہ رشتہ دار، وہ لوگ جن کے ساتھ وہ تجارت کرنا تھا اور وہ لوگ جن کے ساتھ اس کا یہ تجارتی سارا شعبہ کام تھا، وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تھے جو حقیقت اس کی آنکھوں نے، اس کے دل نے، اس کے ضمیر نے پائی اور جس پر اس نے دم بیٹھ کہا. تو اس حقیقت، اس صداقت کو اس مضبوطی سے تھاما اس نے کہ ساری کائنات بک گئی، چھٹ گئی، قربان ہو گئی، لیکن وہ حقیقت اپنی جگہ اٹل رہی اور اس کی جانیں اسی حقیقت پر اللہ کے سپرد ہوئی. آج کا انسان اس کو کیسے سمجھے؟ لیکن کیا یہ ابو بکر پہلے مکے میں نہیں بستا تھا؟ کیا یہ فاروق اعظم کسی قوم کے فرد نہ تھے جو پہلے اس شہر میں بستی، جنہیں آج ہم کتنے بنا رہے ہیں؟ تمہاری یہ سہولیات تمہارے لیے نہیں کی لگا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ فروٹ، یہ سب جو ہے یہ کرو کے ساتھ کون ہے جو انہیں ترتیب دیتا ہے، انہیں ہوٹل